أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام میں جو ہم نے گزشتہ پروگرام سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا وہ تھا اختلاف کے نقصانات کے حوالے سے، جو آپسی اختلافات ہیں مسلمانوں کے، کم از کم اختلافات ہیں ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے موضوع بہت اہم ہے، مطالب بہت زیادہ تھے، تو اسی لیے آج بھی جو ہم گفتگو کریں گے وہ اختلاف کے نقصانات کے حوالے سے کریں گے۔ دیکھیے اتحاد کی اہمیت کے اعتبار سے تمام جانتے ہیں کہ اتحاد کی کتنی اہمیت ہے اور اختلافات کے نقصانات کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، لیکن ہم کچھ اس کو اس طرح پریکٹیکلی طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اختلاف کے شکار ہوتے ہیں تو اس سے کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں اور دوسری طاقتیں کس طریقے سے پھر ہمارے اوپر غالب ہو جاتی ہیں۔ اور آج بھی ہمارے اس موضوع پر جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔
شکریہ آپ کا بھی انشاءاللہ کے۔
قبلہ آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ اختلاف کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو آج ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر دین اسلام جو مثلا اتنا زیادہ اتحاد کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ یعنی اتنی تاکیدات کے باوجود، اتنی تعلیمات کے باوجود سب سے زیادہ جو انتشار اور افتراق کا شکار ہے وہ عالم اسلام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انسان اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے اصل میں ہے متحد ہونے کے لیے، لیکن لوگوں نے آ کر قرآن نے اشارہ کیا کہ تفرقہ پیدا کیا، امت واحدہ اللہ نے پیدا کی، لیکن آ کر اس میں تفرقے پیدا کیے۔ تفرقے پیدا کرنے والے جیسے اشارہ کیا کہ لوگ اپنی منفعت کے لیے آ کر تفرقے پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا نقطہ ہے کہ اسلام نے جتنی تاکید کی ہے، اسلامی تعلیمات میں اتحاد کی تاکید ہے، تو اس کا ایک بنیادی نقطہ یہی ہے اختلاف کیوں ہے۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی طرف توجہات کم ہیں، یعنی جب بھی توجہ کم ہوئی ہے اختلاف پیدا ہوا ہے۔
بالکل۔
اور جب کچھ بیدار قسم کے لوگوں نے آ کر توجہ بڑھائی ہے تو اختلاف کی فضا کم ہوئی ہے، جس کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے۔
جی
دیکھیں دو مسئلے ہیں، ایک ہے باہری بیرونی عوامل کی طرف سے، طاقت کی طرف سے اختلاف کی فضا پیدا کرنا۔
جی
سازشیں ہیں باقاعدہ طور پر۔ کیوں سازش ہے؟ اس لیے کہ اسلام ایک تنہا وہ مذہب ہے، کامل ترین، یہ کوئی دعویٰ صرف نہیں ہے۔
جی
مذہب کی اگر تاریخ انسان آگے پڑھے تو مذاہب کا جو سفر رہا ہے، جیسے جیسے دین انسان آگے بڑھتا رہا اس کو کامل تر مذہب دیا جاتا رہا۔
جی
اسلام کامل ترین مذہب کی شکل میں موجود ہے اور سب سے زیادہ تاثیر ڈالنے والا، سب سے زیادہ متاثر کرنے والا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ جاہل لوگ ممکن ہے پیسے کی وجہ سے اور کچھ کی وجہ سے اپنے مذہب تبدیل کریں، لیکن دنیا میں پڑھے لکھے لوگ ابھی زیادہ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اسلام کی اس طاقت کو دیکھ کر لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ بڑھتی نہ چلی جائے۔
جی
اس کو توڑنے کا ایک بہترین طریقہ، اور بہت سارے طریقے اپنائے گئے۔
جی
جس میں اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ کامیابی کسی بھی طاقت کو توڑنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تفرقہ ایجاد کر دیا جائے۔
جی بالکل۔
ایک تو باہر سے تفرقہ ایجاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ابھی آپ نمونے اس کے دیکھ رہے ہیں، ایک پروگرام پہلے ہوا تھا آپ کے ساتھ جس میں عرض کیا تھا کہ جو دہشت گردانہ سارے کام انجام پا رہے ہیں اس کو باقاعدہ بنایا گیا، اعتراف کیا ہے باقاعدہ طور پر۔
بالکل
باقاعدہ میڈیا کے سامنے امریکہ کی پریزیڈنشپ الیکشن میں باقاعدہ آ کر اعتراف کیا گیا، کتاب میں لکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ بتائی تھی اس لیے تاکہ اسلام کا چہرہ خراب کیا جائے، لیکن اس کی ایک دوسری جو بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلامی دنیا میں تفرقہ ایجاد کیا جائے، اور تفرقہ ایجاد کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔
جی
لیکن اس کو دور کرنا ہے تو پہلی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے، جس کی طرف قرآن بھی اشارہ کرتا ہے، قرآن میں باقاعدہ اس کی طرف بھی پہلے اشارہ کیا، لیکن اس نقطے کو نہیں کہا گیا تھا کہ قرآن کہتا ہے ان الفراؤن اعلیٰ فی الارض، قرآن جو فرعون جو ہے وہ آ کر اس نے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کیا، کہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔
جی
لیکن اہم نقطہ یہ وجعل اہلھا شعا، شعا یعنی گروہ گروہ بنانا، چونکہ فرعونی نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ گروہ گروہ بنا کر ایک گروہ کو کمزور کرتا ہے، کہ جس میں قرآن یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو کمزور کرنا تاکہ دوسروں کو اپنے قریب کرنا، یہ فرعونی نظام کا حصہ ہے۔ لہذا اب نقطہ اہم یہ ہے کہ جب ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ لہذا پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دشمن یہ کام کر رہا ہے، سازشیں یہ کام کر رہی ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خود نادانی کا شکار ہے۔
بے شک،
یعنی باہر کو چھوڑیں، باہر کے ان کو تو کرنا ہی چاہیے،
ہم داخلی
دشمن تو اپنا کام کرے گا ہی، لیکن اصل مسئلہ خود ہمارا ہے کہ دشمن کی سازشوں کا شکار کیوں ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نادانی۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری، جس کا اشارہ کیا گیا، اور نادانی کی بنیاد پر ان سازشوں کو عملی ہونے دے رہے ہیں۔ کچھ ایسے منفعت پرست لوگ بھی ہیں جو اگر اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اپنے قلم کو، اپنے ذہن کو، اپنی زبان کو، اپنی تقریر کو، یا اگر فروخت کرتے ہیں اور استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے نادانی میں، یعنی اتفاق سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں۔
بالکل،
یعنی مشکل یہاں پر ہے کہ اگر اختلاف کی فضا، قرآنی حکم کے خلاف عمل بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں۔ دین کا دفاع یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں تفرقے کا شکار یا نفرت کی فضا پیدا کی جائے، بلکہ دین کا دفاع یہ ہے کہ دین کو متحد اور کامل بنا کر پیش کیا جائے۔
بالکل قبلہ، بہت اہم نقطہ تھا آپ کی گفتگو میں، اجازت دیجیے آج بھی ہمارے ساتھ ایک دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں دو مہمان ہوتے ہیں، تو ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی دہلی سے جناب مولانا محمد حنیف احرار صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ مولانا، میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں اور اسی طریقے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا، ہم آج آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حالیہ دور میں جو اختلافات مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اس میں سامراجی طاقتیں اور استعماری قوتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔
بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ حالیہ دور میں امت مسلمہ کے اندر اختلافات کو بڑھانے میں سامراجی طاقتوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟
جی،
ہم پوری دنیا کا اگر سیناریو دیکھیں گے، اس وقت حالات دیکھیں گے،
جی،
تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک رسہ کشی کا عالم ہے، اور ایک ملک دوسرے ملک کو ایک مار ڈالنے کے لیے ایک تیار ہے، اور ہر انسان ایک دوسرے سے کیا ہے مخالف نظر آ رہا ہے، اس کے اندر یہ سامراجی طاقت کا ہی ہاتھ ہے۔
بالکل،
یہ ہم اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ سامراجیت سے ہم کو دشمنی ہے یا سامراجیت نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا ہے، یہ ہم ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے،
حقیقت ہے،
اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔
جی،
ہم ابھی اگر دیکھیں گے کس کو، ہم لوگ افغانستان اور پاکستان کی ایک مثال ہم لوگ دیکھیں گے، تو افغانستان کو پاکستان سے بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یا پاکستان کو بنگلہ دیش سے بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، سعودی عربیہ کو کویت سے اور کویت کو عراق سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور عراق کو ایران سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر ہم اندر جائیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامراجی طاقتیں ان کو کیا کرتے ہیں، پن دیتے ہیں اور ان کو ورگلاتے ہیں کہ جی، تمہارے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور ان کے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، اس لیے یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب یہ دشمنی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں۔ ایک تو یہ کہ سامراجیت کی بقا اسی میں ہے کہ مسلم ممالک اور دوسرے ممالک آپس میں لڑتے رہیں، اگر یہ آپس میں نہیں لڑیں گے تو یہ سامراجی طاقت آٹومیٹکلی طور پر ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا فائدہ ان کو یہ ہے کہ یہ سامراجی طاقتوں کی وجہ سے جب ہم آپس میں لڑتے ہیں تو ہم لوگ ہی ان کا ہتھیار خریدتے ہیں اور ان سے کاروبار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نقصان ہمارا ہوتا ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو پورے دنیا کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ملک دوسرے ملک سے دست و گریباں ہیں اور ایک اختلاف پیدا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں سے ایک دم اپوزٹ نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر اصل میں سامراجیت کے ایک مشن یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ دنیا کے اندر چاہے کچھ بھی ہو جائے، پروڈکٹ ہمارا استعمال ہونا چاہیے، اور دنیا کے اندر چاہے کچھ بھی ہو جائے حکمرانی ہماری رہنے چاہیے، ملک کوئی بھی رہے، نام اس کا کوئی بھی رہے، بادشاہ کوئی بھی رہے، لیکن رول ہم کرنا چاہیے۔ یہ رول کرنے کے لیے بھی ان کو آپس میں دوسرے ممالک کو لڑانا ضروری ہے۔ وہ رول ڈیوائڈ ان رول بول کر کے ایک جو اصول انہوں نے بنایا ہے، وہ اصول اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اصول کے اوپر عمل کرنے والی اور کوئی قوم نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں گے آج اختلاف کی بنیاد، تو اس کے اندر بھی وہی یہودیوں کی سازش ہے، وہی اسرائیلیوں کی سازش ہے، وہی سازش کی وجہ سے آج ہندوستان میں قوموں کو بٹوارا کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی پوری دنیا کے اندر ایک کیا ہے، ایک پالیسی چل رہی ہے، وہ پالیسی کے تحت مختلف اقوام کو اور مختلف ممالک کو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے۔ اس اختلاف سے، اس سازش سے صرف یہ نہیں ہے کہ مسلم ممالک کو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ پوری انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے، یہاں کا امن، یہاں کا بھائی چارہ غارت ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ایک نظام، انصاف کا نظام ہونا چاہیے، عدل کا نظام ہونا چاہیے اور انسانیت میں برابری ہونا چاہیے، وہ پورے مجروح ہوتا جا رہا ہے۔ ان مجروح ہونے کو اگر ہم کو بچانا ہے تو سامراجیت کی سازش کو، ان کے ڈپلومیسی کو اور ان کی پالیسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ براہ راست آ کر ہم کو لڑاتا نہیں، وہ لوگ براہ راست ہم کو ایک دوسرے کے خلاف برگلاتا نہیں، لیکن وہ لوگ ایک مقناطیسی طور پر اور ایک بہت ہی باریکی طور پر کیا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک نظریہ گھسا دیتا ہے۔ وہ نظریہ دراصل ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتا ہے، اس نظریے کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور وہ نظریہ ہے آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ان کو جتنا ہم ڈیمیج کریں گے اور جتنا ہم اس نظریے کے خلاف جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم امن پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت عالم اسلام کے اندر ہم جو اختلاف دیکھ رہے ہیں اور جو رسہ کشی دیکھ رہے ہیں، اس میں ٹوٹلی 101% دیکھیں گے تو سامراجی طاقتوں کا ہاتھ ہے، پلس ہم ان کا شکار ہو رہے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پہچان کر کے اس کے خلاف رد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جی
السلام علیکم۔
علیکم السلام۔ جی بالکل، بہت صحیح نقطہ آپ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ ناظرین یہاں پر اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، بہت اہم نقطہ یہاں پر ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں مولانا محمد حنیف صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ جو ان کا اصل قانون ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا ہے، اور اختلاف پھیلاتے اس لیے تاکہ ان کی حکومت اور ان کی اجارہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر باقی رہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے یہاں پر کہ یہ جو امت مسلمہ میں اختلافات پائے جاتے ہیں، ان اختلافات کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے یا مٹایا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا رائے حل؟
چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا مرض ہے، اور بڑے مرض کا علاج بھی بڑے پیمانے پر ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں تھوڑا صبر اور حوصلے کے ساتھ، یعنی یہ مشکل ممکن نہیں ایک دن میں حل ہو جائے۔
جی،
اور یہاں پر ذمہ دار لوگوں کے زیادہ رول بنتا ہے، خاص کر علماء، اور جس کی طرف تاکید کی جا رہی ہے۔ کچھ باتیں اس کے پہلے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ بیان کی تھی، جیسے دوریاں کم کرنا، بدگمانیاں دور کرنا، اور وہ سارے امور، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، جو ہمارے پاس روایات میں بھی تاکید کی گئی ہے، ایک دوسرے کو کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنا، بجائے یہ کہ نفرت کی فضا پھیلانا یا نفرت کا جذبہ رکھنا، اس کے بجائے ہمدردی کا۔ اور یہ ممکن ہے، جیسے ممکن ہے دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہوں اور حتماً لازمی طور ان کے نظریات میں اختلاف ہوگا،
ہوتا ہے بالکل،
اور ایسے اختلاف کو خیر بھی کہا گیا ہے۔ وہ اختلاف کی جو، جیسے علمی دنیا میں اختلاف ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ علم آگے بڑھتا ہے، سوچ آگے بڑھتی ہے، فکر آگے بڑھتی ہے، اگر وہ اختلاف تفرقے میں تبدیل نہ ہو۔ نقطہ اہم یہ ہے، اختلاف خیر ہے، اختلاف
جب تک وہ تفرقے کا سبب نہ بنے،
جب تک وہ تفرقے کا سبب نہ بنے۔ لہذا وہ سارے امور کی جو تفرقے تک لے جا رہے ہیں، چاہے زبان ہو، چاہے انداز ہو، چاہے پروگرام ہو، چاہے طریقے ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے لیے وہ بنیادی طریقے جو بتائے گئے ہمارے روایات میں،
بالکل،
کہ قریب ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، تشیع جنازہ میں شریک ہوں، اور مسجد میں جائیں، ایک دوسرے کی مسجدوں کو نام نہیں دیں،
بالکل،
مسجد کو فقط اللہ ہی کا نام دے کر رکھیں۔ جی، ابھی کہیں فضا بہت ہی ناگوار فضا ہوتی ہے، کبھی کبھی
ہر مسلک سے منسوب ایک مسجد ہے،
حتیٰ یہاں تک کہ نماز سے پڑھنے سے روک دیتے ہیں بعض وقت۔
بالکل،
یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر
اللہ
منافی ہے کہ اللہ کا گھر، اس میں کوئی بھی آ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہے کرے۔
جی،
اور پھر اور بھی بہت سارے طریقے جو اور بتائے گئے ہیں، ان سب سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ جو پہلے بھی جس کی تاکید دی گئی۔ دوسرا اہم مسئلہ جس پہ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ امت میں بصیرت کا ایجاد کرنا۔
جی،
امت میں شعور اور فکر کا ایجاد کرنا، یعنی اتنی کم سے کم بصیرت ہو کہ انسان آ کر دیکھے، ایک مسلمان جوان بوڑھا خاتون آ کر یہ دیکھیں کہ اس تفرقے کے ذریعے سے کتنے نقصانات. ایک نقطے کی طرف پہلے توجہ کی گئی تھی کہ اگر نقصانات نہ بھی ہوتے
جی،
اگر دشمن کی طرف سے نہ بھی ہوتا تو بھی اتحاد کی طرف قرآن کہتا ہے کہ لازم ہے، واجب
ہے،
فریضہ یہ ہے، واجب قرار دیا گیا ہے. تفرقے کو حرام
جی،
اور اعتصام بحبل اللہ یعنی اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر جمیعہ سب کے سب، یہ تعبیر ہے، یہ واجب قرار دیا. تو اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو بھی واجب تھا، لیکن اگر اس قرآن کے وجوب کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، واجب ہونے کو نہیں سمجھ رہا ہے تو درد تو دیکھ رہا ہے نا. آج سیریا کی حالت، عراق کی حالت، افغانستان کی حالت اور دوسرے ملکوں کی حالت، یمن کی حالت، ابھی یمن پڑوسی ملک ایک مسلمان دوسرے ملک کا ساتھ دینے کے بجائے، رحم کرنے کے بجائے، کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے، 3 سال سے تقریباً 1000 دن سے زیادہ ہو گئے، 3 سال سے مسلسل بم، اور جس کے نتیجے میں امریکن کمپنیاں اور اسلحے کی کمپنیاں جو ہے وہ زندہ ہیں، چونکہ امریکہ کے اقتصاد کی بنیاد ایک جو ہے وہ اسلحہ ہے.
بے شک
جو اسلحہ بنتا ہے تو پھر بہت ساری کمپنیاں ان کی چل رہی ہوتی ہیں، لوہے کی کمپنی، دیگر کمپنی،
اور اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ مسلم ممالک میں یوز ہوتا ہے
اور وہ یوز ہوتا ہے. تو کم سے کم اتنا شعور اور اتنی بصیرت ایجاد کی جائے،
بالکل
یہ عمل ممکن ہے. ایک دن میں، 10 دن میں، 4 دن میں ہونے والا نہیں ہے. یہ اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آ کر امت مسلمہ کے ذمہ دار لوگ آ کر اتنی بصیرت اپنے اندر پہلے پیدا کریں،
بے شک،
کی بجائے یہ کہ آپس میں بیٹھ کر، ممکن اسٹیج پہ لا کے کھڑا کیا جائے تو توحید کی باتیں کر رہے ہو، یعنی وحدت کی باتیں کر رہے ہو، اتحاد کی باتیں، لیکن جب تنہائی میں بیٹھے تو آ کر نفرت کی باتیں کر رہے ہو، تفرقے کی باتیں کر رہے ہو. یہ
اصل میں دل میں یہ بات نہیں اترتی، صرف سامنے دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے.
ہاں تو اس کا اثر بھی نہیں ہے نا،
بالکل.
اگر ایسا ہے تو اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. نہیں، آ کر رسول اللہ کی سیرت پہ، رسول اللہ کی ذات وہ ہے جس کو درد ہے تک کافروں کے لیے،
بے شک،
کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، یہ گمراہ کیوں ہیں. قرآن میں 2 جگہ یہ بار بار نقطہ ہم دوسری جگہوں بیان کرتے ہیں کہ قرآن آ کر رسول اللہ کہتا ہے آپ اپنی جان نہ دے بیٹھے کہیں، لال لکا باخ النفس کا
اللہ
اللہ آفارحم انلم یومنو بحاد الحدیث اسفا، کہیں افسوس کی وجہ سے آپ جان نہ دے بیٹھے کن کو دیکھ کر، یہ جو ایمان نہیں لائے ہیں کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، یہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ تباہ کیوں ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ تو ان کے لیے بھی درد رکھتے ہیں خوب جی، لیکن تاکید کیونکہ کہ مسلمانوں کے لیے درد رکھیں، آپس کے لیے درد، مطلب درد انسانی درد سب کے لیے ہے،
بالکل،
کہ دوسروں کا بھی درد ہونا چاہیے، البتہ ہر ایک اپنے اعتبار سے کہ کیوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کیوں تباہ ہو رہے ہیں. لیکن جو اپنے آپس میں 90% چیزیں جن کی متحد ہیں
جی،
کامن ہیں، قرآن آگے کہتا ہے یہ اہل کتاب سے کہ آؤ کم سے کم ایک مسلم ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله،
بے شک
اے اہل کتاب آؤ اور آ کر ہم اکٹھا ہو جائیں. تو یہ بصیرت کم سے کم ایجاد کریں پہلے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، اور یہ بصیرت اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد
پھر عوام تک اس کو پہنچائیں،
تاکہ دوسروں میں بصیرت ایجاد کریں ایک لمبے پروسیس کے ساتھ، تاکہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ حل ہو، اور اس کے ساتھ وہی جو اصول بتائے گئے ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں،
بالکل روایت فرمایا. قبلہ بہت شکریہ، اجازت دیجیے یہاں پر ہم مولانا محمد حنیف صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ایک سوال اور لیتے ہیں. جی محمد حنیف صاحب، ہم آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے پروگرام کے اس حصے میں کہ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا، اور کہیں کہیں کچھ کم فہم افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی اختلاف ہے اور جو عقیدتی اختلاف ہے وہ سبب بنتا ہے کہ ہم کبھی آپس میں متحد ہو ہی نہیں سکتے، اور اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، کہتے ہیں جب تک صاحب یہ مثلا یہ فلاں مذہب پہ اور ہم فلاں مذہب پہ ہیں اس وقت تک ہم میں اتحاد کے کوئی معنی نہیں ہے. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا مذہبی اور فقہی اختلافات جو ہے وہ امت مسلمہ کے افتراق اور انتشار کا سبب بن سکتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں. یہ بہت اچھا اور اس وقت کے لیے بہت ضروری سوال ہے
جی.
مذہبی اور فقہی اختلافات کیا امت مسلمہ میں انتشار کا سبب بن سکتے ہیں؟ یہ بالکل بھی نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے ہم پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مذہب ہے یا فقہ ہے، یہ اصل میں ایک نظریاتی اختلاف ہے
جی.
یہ ایک دینی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک اسلامی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے. اس لیے ہم بار بار ایک بات بولتے ہیں، اسلام کے اندر مسلک ہے، مذہب ہے، مذہب اور مسلک کے اندر اسلام نہیں ہے.
صحیح، بہت
اسلام کے اندر بہت سارا نظریہ ہو سکتا ہے. ایک گھر کے اندر اگر 5 فرد ہے تو 5ों کا مزاج الگ ہے، ان کے کھانے کا مزاج الگ ہے، ان کے پہننے کا مزاج الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کا نظریہ الگ ہے. ایسے ہی اسلام کے اندر بہت سارے نظریے کے لوگ ہو سکتے ہیں،
بالکل
ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے فقہا اور بہت سارے مجتہدین اور محدثین کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے۔ یہ رائے الگ ہونے سے اسلام کے اندر کوئی تفرقہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اسلام دو نہیں ہو جاتا ہے، اسلام ایک ہی ہے۔ اس کو ہم ایسا سمجھیے کہ ایک گھر کے اندر پانچ افراد ہیں اور پانچوں نے الگ الگ کوالٹی کا اپنا اپنا گھر بنایا اور الگ الگ رنگ کا کپڑا اپنے لیے چنا ہے، تو وہ سب کے سب کا ماں باپ الگ نہیں ہو جاتا۔ ایسے ہی مسلمان اگر فقہی طور پر کسی بھی نظریے کو مان رہا ہے، مسلک اور مذہب بولیں گے تو ایک ہی ہے، فقہی طور پر یا مسلکی طور پر، مثال کے طور پر کوئی جعفری فقہ کو مان رہا ہے اور کوئی اسماعیلی فقہ کو مان رہا ہے اور کوئی حنفی فقہ کو مان رہا ہے اور کوئی شافعی فقہ کو مان رہا ہے اور کوئی حنبلی فقہ کو مان رہا ہے اور کوئی مالکی فقہ کو مان رہا ہے یا کوئی کیا ہے ابن تیمیہ کے فقہ کو مان رہا ہے، تو ایسے جو فقہ کے اندر کوئی مان رہا ہے تو اس سے اسلام کے اندر کچھ بھی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اختلاف شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، اس کے بعد علماء کرام کے اندر بھی زمانے کے اندر بھی تھا، لیکن یہ اختلاف کبھی بھی شدت کیا پیدا نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دست و گریبا نہیں ہوئے، آپس میں قتل و قتال نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ اختلاف لڑنے کی چیز نہیں ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ مغرب کی نماز خیبر کے اندر پڑھنا جا کر کے۔ صحابہ کرام وہاں سے نکلے تو راستے کے اندر عصر کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہونے لگا، تو صحابہ اکرام میں ہوا، کچھ لوگوں نے صحابہ نے کہا کہ ہم کو نماز ادھر ہی پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا جلدی پہنچنا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں جا کے پڑھنا ہے تو وہیں جا کے پڑھنا ہے، پھر ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہیں جا کے پڑھی۔ بعد میں جب مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کیا اس نے بھی صحیح کیا اور جس نے یہ کیا اس نے بھی صحیح کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اجتہاد کیا ہے اور یہ جو دونوں جماعتوں نے غور کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں اور دونوں کی سوچ صحیح ہے، انہوں نے بھی ایک مقصد کو سمجھا ہے اور انہوں نے بھی ایک مقصد کو سمجھا ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہی مشن کے اوپر ہے۔ ایسا ہے اسلام کا اختلاف یا فقہی اختلاف۔ ابھی ہم لوگ فقہ کے اندر جو اختلاف محدثین کے زمانے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، جو 100 سال اور 200 سال کے بیچ کے اندر جو فقہ امت ہے ان کے اختلاف کو ہم دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام کرنے والے ہیں۔ امام مالک امام ابو حنیفہ کا احترام کرنے والے ہیں، امام شافعی امام ابو حنیفہ کا احترام کرنے والے ہیں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کا احترام، ایک دوسرے کا بہت احترام اور عزت کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی لیکن بعد میں کچھ دشمنوں نے اور ہماری جو مخالفت کرنے والی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کے اندر بہت شدت پیدا کیا اور وہ شدت کی وجہ سے آج ہمارے اندر ایک مسلک والوں کے سامنے دوسرے مسلک کو دیکھنے کے لیے ہم گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف دراصل ہمارے سمجھنے کے لیے، اسلام کے اندر وسعت پیدا کرنے کے لیے اور قوم کے اندر سہولت پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ غور سے سوچیں گے تو ہم پھر سے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت سارے فقہی نظریہ اور بہت سارے مسلک ہو سکتے ہیں، لیکن مسلک کو اسلام ہم نہیں بنانا ہے۔ ایک اسلام کے اندر، اسلام ایک نظام اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر بہت سارا نظریہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے،
الہی آمین۔ بہت شکریہ جناب مولانا محمد حنیف صاحب، اور یہاں پر ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں، خدا حافظ۔ ناظرین اب آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر جو مختصر سا وقت ہے وہ ہم خدمت میں چلتے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ کی، اور ان سے اپنے یعنی اس وقت کے حوالے سے کچھ استفادہ کریں گے۔ جی قبلہ، آپ یہاں پر اگر کچھ بیان فرمانا چاہیں۔
ہم ایک دو مطلب فہرستوار بیان کر دیتے ہیں چونکہ وقت پہ آپ کی گنجائش نہیں ہوگی۔
جی
وہ یہ کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اختلاف کی جب بات ہوتی تو کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے،
جی
سب بالکل ایک ہو جائیں، تو یہ
تو ہو ہی نہیں سکتا،
ممکن نہیں ہے۔
اس دنیا کا تقاضا ہے کہ
وہ لوگ جو کہتے ہیں اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ اصل میں وہ اختلاف ختم ہی نہیں کرنا چاہتے،
جی
اصل مسئلہ یہ۔ تو اختلاف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جیسا کہ مثال بھی دی برادر نے اچھا کہ مثلا اختلاف سے مشکل نہیں ہوتی، اختلاف سے اور آگے بڑھتا ہے، اپوزیشن ہونے سے استحکام پیدا ہوتا ہے،
جی
علمی دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔
بالکل
مخالفت کی جائے تاکہ اپنی آپ دلیل پیش کریں، آرگومنٹ کریں، مضبوطی پیدا ہو، بات میں مضبوطی پیدا ہو، مخالفت میں کوئی حرج نہیں ہے، مخالفت سے اختلاف ہے،
جی
لیکن جو چیز مشکل ہے وہ ہے تفرقہ۔ بس تفرقے کے لیے انسان کو کوشش کرنا یہ دور کرنے کی کہ تفرقہ نہ ہو،
یعنی فرقہ سازی،
ہاں یعنی فرقہ بن کے گروہ گروہ بن کے ایک دوسرے کے دشمن ہو جانا۔
بالکل بالکل،
دو بھائی آپس میں مختلف ہو کر ایک گھر میں رہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے دو گروہ کے لوگ اختلاف رکھتے ہوئے بھی آپس میں ایک اسلام کے سائے میں، ایک توحید کے سائے میں، ایک قرآن کے سائے میں، اور ایک تعلیمات کے سائے میں رسول اللہ کی اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی. اہل بیت علیہ السلام بھی مرکز ہیں, جیسے قرآن مرکز ہے, توحید مرکز ہے, ویسے تمام علماء اسلام اور دنیا اسلام اہل بیت سے محبت کرتی ہے. خوب, یہ ایک اہم نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تحمل کو بڑھائیں.
جی,
یعنی یہ حالت پیدا ہونے کے لیے ایک, یعنی
برداشت کریں ایک دوسرے کو,
برداشت کرنے کی طاقت کو بڑھائیں. ٹھیک ہے, اختلاف جب ہے تو کچھ باتیں ہماری پسند کی ممکن نہیں ہو.
بالکل,
ہاں, وہاں پر اگر آپ کو حق کے خلاف کچھ لگا تو حق کو حق کے انداز سے پیش کیا جائے.
بے شک.
ٹھیک ہے. تیسرے یہ کہ ایسی طاقتوں کو پہچانیں کہ جو آ کر تفرقے کے باعث بنی ہوئی, جیسے مثلا آل سعود. آج پورے عالم اسلام میں ہم آل سعود جب کہہ رہے ہیں اس سے مراد سعودی عرب نہیں ہے.
جی,
سعودی عرب اسلام کی سرزمین ہے, مکے کی سرزمین ہے, رسول اللہ کی سرزمین ہے. آل سعود جو خاندان ہے وہ پورے عالم اسلام میں ایک بہت بڑے تفرقے کا سبب بنا ہوا تقریباً 100 سالوں سے.
جی,
اور بہت ساری سازشیں ان کے ذریعے سے ابھی عملی ہو رہی ہیں.
بالکل,
دشمن کی سازشیں ہیں لیکن آل سعود اس کا ذریعہ بن رہا ہے
اور اس وقت یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ظاہر ہو رہی ہیں.
ایسے کارندوں کو پہچانے, نہ صرف آل سعود, ان کی طرف سے جتنے بھی ہیں ہمارے, اور ان سے جو ہے فاصلہ اپنا بڑھانے کی کوشش کریں. ایک نقطہ جو اور, آپ کا وقت تمام ہوا حتمن, وہ یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ کے بعد بھی بادشاہوں کا کام یہ تھا, جیسے پہلے اشارہ کے فرعون کا, بنی عباس بنی امیہ کا کام تھا کہ تفرقہ ایجاد کریں تاکہ اپنی حکومت کر سکیں. لیکن آئمہ علیہ السلام نے کبھی بھی تفرقہ نہیں ہونے دیا,
بلکہ متحد کیا ہے.
آئمہ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو عام مسلمانوں سے جدا نہیں ہونے دیا کسی عمل میں. لہذا ہم کو بنی امیہ اور بنی عباس پر عمل نہیں کرنا ہے,
بلکہ
فرعون نہیں بننا ہے کہ ایک گروہ تفرقہ ایجاد کریں, بلکہ آئمہ علیہ السلام اور اصل میں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا.
قبلہ, بہت شکر گزار ہیں آپ کے, یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے یہاں تک, اور واقعاً امید ہے کہ آپ کو پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا, چونکہ ظاہر ہے بہت اہم مطالب تھے. اور آپ سے یہاں پر ہم اجازت چاہتے ہیں, آپ سے دعاؤں کے التماس ہے, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.